بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 اپریل 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ طلاق کی آیات 4-7 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة طلاق کی آیت نمبر 4-7 تک یہ 4 آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور یہیں پر پہلا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے. سورة طلاق 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. یہ پہلا رکوع قدر طویل ہے, دوسرا قدر مختصر ہے. اس پہلے رکوع میں سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے خاص گوشے سے, جس کو ہم فیملی لائف کہتے ہیں, اس میں طلاق, اس میں عدت, اس میں رضاعت, یہ شاید ہمیں کچھ عجیب سا لگ رہا ہو کہ یہ تو شاید چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. قرآن مجید, اللہ کا کلام اتنے اونچی شے, اس میں ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا کچھ لوگوں کو شاید آؤٹ آف پروپورشن نظر آئے گا. لیکن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس معاملے کو اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے, لہذا ہمیں اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہوگی کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں یہ تمام معاملات. پہلی 3 آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا, لیکن ایک ساتھ ہی تقویٰ کی تاکید بھی تھی. چنانچہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس پہلے رکوع کے حوالے سے. پہلی بات تو واضح ہو گیا کہ سارا ذکر معاشرتی احکام سے متعلق ہے اور خاص طور پر طلاق, عدت اور رضاعت. اس چیز کو قرآن مجید نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان کیا, یہ فیملی لاز. میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں مسلسل چار رکوع ہیں اس پر، 27واں، 28واں، 29واں اور 30واں. پھر سورہ نساء میں بھی تفصیل سے آئے ہیں معاشرتی احکامات، پھر سورہ نور میں معاشرتی احکامات آئے ہیں کئی رکوعوں میں، پھر سورہ احزاب میں آئے ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں جن میں تفصیل سے آئے ہیں، اور پھر اب یہ سورہ طلاق. وجہ کیا ہے؟ ان سب کو سامنے رکھیں تو حاصل ہے ایک پاکیزہ معاشرتی نظام کا قیام. معاشرہ وجود میں آتا ہے افراد کے آپس کے تعلق سے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک گھر ہے. گھر کا ادارہ ہے جو اس میں اجتماعیت اور تمدن کی بنیاد بنتا ہے. تمدن کا آغاز اور اس کے مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں. یہ اگر ادارہ صحیح بنیادوں پر استوار ہوگا تو پورا اجتماعی نظام درست ہوگا، اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو یقیناً اس کا بگاڑ جو ہے وہ پھر سارے نظام کو متاثر کرے گا. وہ بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر اوت دیوار کج. ہمیں تو اردو کے شعر کی بھی تشریح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ تو فارسی کا ہے لہذا اس کا ترجمہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. خشت اول، خشت کا لفظ تو خوب جانتے ہیں، اور اول خشت اول ہمارے ہاں تو پہلی اعلی کوالٹی کی اینٹ کہتی ہے. خشت اول پہلی اینٹ جو رکھی جاتی ہے بنیاد کی، اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے تو وہ اس پر آپ تعمیر کرتے کرتے سریا تک ستارے تک بھی پہنچ جائیں تو وہ کج ہی رہے گا، معاملہ ٹیڑھا ہی رہے گا. وہ پہلی اینٹ صحیح ہونی چاہیے، تا سریا میر اوت دیوار کج. اور قوموں کے عروج و اسباب کا کہ جو زوال، عروج و زوال قوموں کے، اس کے جو اسباب معین کیے ہیں ہسٹورینز نے بھی اور جو بھی بڑے بڑے مفکرین ہیں، معاشرہ گلتا اور سڑتا ہے جب خاندانی نظام درہم برہم ہوتا ہے، وہیں سے بگاڑ آتا ہے. یہ جو انسان کا معاملہ ہے نا، یہ عصمت اور عفت اگر اس کی حفاظت نہ رہے اور بے راہ روی جنسی عام ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے یوں سمجھیے کہ اپنے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اس وقت ہمیں ویسٹ کی جو ہے ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر تو نظر آ رہا ہے، چکا چونک کرنے والی ایک ترقی، لیکن معاشرہ بنیادی حیثیت سے وہ دیمک کی طرح چاٹا جا چکا ہے، کھوکھلا ہے. خاندانی نظام درم برم ہے، پریشان ہے آگے ہوگا کیا. اب یہ جو خبریں آتی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد یورپ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی، یہ اس کا ایک پہلو ہے. سر پکڑ کے بیٹھے میں اب کریں کیا؟ اس بے راہ روی نے جہاں تک پہنچایا ہے، اور خاندانی نظام، گھر کا ادارہ جس طرح سے برباد ہوا ہے، یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اقبال نے بھی اصولی طور پر بات کہی تھی نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. تقدیر امم، امتوں کی تقدیر، قوموں کی تقدیر. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہ ایک شعر کے اندر عروج و زوال کے سارے اسباب جو ہیں اقبال نے سمو دیے. تو بنیاد ہے گھر کا ادارہ، اگر اس کو فوکس نہ کیا تو اپنے آپ نے اثر میں بنیاد ہی کو اگنور کر دیا، پھر آگے کیا بات چلے گی. قرآن نے سب سے زیادہ فوکس، جسے ہم کہتے ہیں کہ نظام کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، تفصیلات کے حوالے سے کیا ہے، تو وہ گھر کے ادارے کو، فیملی لاز کو. دوسری بہت قابل توجہ بات اب تک جو ہم نے تین آیات پڑھی اس میں بھی، اور اب بھی جو آگے آیات آ رہی ہیں، ذکر ہے طلاق، عدت، رضاعت، ان کے اصول مسائل. بار بار تقویٰ کی تاکید ہے، تقویٰ پر زور مختلف اسالیب میں. اب پڑھ چکے ہیں ہم کچھ آیات، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا. اصل سبب کیا ہے کہ اگرچہ گھر کے ادارے کے لیے اصول تو بیان کر دیے اور اس کے مطابق نظام بن جائے گا تو وہ ایک سالڈ معاشرہ تو وجود میں آ جائے گا، لیکن گھر کے ادارے کے اندر جو ایک روح مطلوب ہے، خوشگوار ماحول، اولاد کی اچھی تربیت، اور یہ کہ جب اسلام نے عورت کے مقابلے میں یہاں پر مرد کو فوقیت دے دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کہ کون، یہ بالکل برابر ہیں، ایک گاڑی کے دو یکساں پہیوں کی طرح کس طریقے سے ہیں، یا ان کے اندر جو ہے اونچ نیچ کا معاملہ ہے. آج کل دنیا میں سب سے بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی یہ جو ویمن لپ کی جو تحریک شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں، جس میں عورتوں کو ہر اعتبار سے یکساں کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عورتوں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اپنی حماقت میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. سب سے زیادہ استحصال عورت ہی کا ہوا اس کے نتیجے میں. یہ ایک الگ ایک پوری ایک تقریر کا موضوع بن سکتا ہے. جو کام مردوں نے کرنے ہیں وہ بھی عورتوں کو کرنے پڑے، اور جو عورت ہی کا آپ کر سکتی ہے وہ بھی اسے کرنے ہی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مرد کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اسے جیسے بازار کی ایک زینت بنا کر اور اشتہاری ایک کموڈٹی بنا کر جس طریقے سے اس کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ہے کہ اس کے اندر دوسرا پہلو ہے، لیکن عملاً بھی عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اور وہ اس لیے کہ برابری کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ادارے، ہر ادارے میں ہر شخص جانتا ہے، دنیا کا اصول ہے کہ ادارے میں کوئی ایک سربراہ اگر نہیں ہوگا تو وہاں پر بگاڑ پیدا ہوگا. فائنل اتھارٹی کسی ایک کو ہونی چاہیے ادارے میں، یہ ساری دنیا کا اصول ہے، ساری دنیا اس پر چلتی ہے. گھر کے ادارے کے اندر آ کر آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں. قرآن نے اگر عورت پر مرد کو فضیلت دی ہے، صرف اس حوالے سے دی ہے، بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت اور مرد شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اور اب گھر کا ایک ادارہ وجود میں آیا جس میں ابھی اولاد بھی ہونی ہے، اس ادارے کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، اب یہاں پر اتھارٹی کس کی ہے اصل میں اس گھر کے ادارے میں؟ وہ مرد کی ہے. فضیلت یہ ہے، شرف انسانیت میں برابر ہیں. نیکی کرے ایک مرد اور نیکی کرے وہی نیکی کرے ایک عورت، برابر اجر ہے. ایمان پر آگے بڑھتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے مرد اور عورت، جتنی محنت کریں گی اس کے مطابق وہ اونچے سے اونچے مقام پر پہنچے گی. عورتیں اوپر بھی ہو سکتی ہیں بہت سے مردوں سے، لیکن گھر کے ادارے میں جب شادی کے بندھن میں بند کر ایک ادارے کا قیام وجود میں آیا، اس میں کسی ایک کو اتھارٹی ماننا پڑے گا اگر اس کو سموتھلی چلانا ہے. اسلام نے یہ مقام مرد کو دیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل برابری کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، وہ یا تو خود احمق ہیں یا دوسروں کو احمق بنا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اصل میں اپنی اتھارٹی کو ختم کر کے عورت ہی کو دیا ہوتا ہے وہ مقام. ڈیفینیٹلی ہر معاملے میں کسی ایک کی بات ماننی پڑے گی، کوئی ایک اتھارٹی ہوگا، آپ اس کے سامنے سرنڈر کر جائیں. جیسے کہ آج ہے مرد ہی زن ہو گئے، وہ جو کہا تھا اکبر آبادی نے، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، تو وہ معاملات الگ ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. اور آج کی جو دجالیت ہے اسی کا ایک ظہور ہے. دجال کا مطلب کیا؟ دجالیت، فریب. تو یہ ہے کہ مرد اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اسے تقوی کی تاکید ہے بار بار. گھر میں ایک خوشگوار فضا ہونی چاہیے، اتھارٹیٹیو نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے پچھلی سورت میں بھی پڑھا تھا، سورت اغابن میں، کہ ایک ہی آیت میں دو باتیں ایسی آئی ہیں جو بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان، تمہاری بیوی اور اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں، ذرا ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا. اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارہ صرف کر دوں گا. یعنی ان کی محبت تمہیں اس امتحان میں ناکام کر سکتی ہے جس میں امتحان میں تم ڈالے گئے ہو، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کو برتر رکھنا، اپنے آپ کو نیچے رکھنا، حرام سے بچنا، یہاں پر جو ہے یہ تمہارے لیے تمہارا ویک پوائنٹ ہے. فاذروہم، چوکنے رہو، محتاط رہو کہ یہ محبت تمہیں تمہاری عاقبت کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یعنی اس پہلے حصے آیت کے پہلے حصے کا یہ مطلب سمجھو کہ اب تم تھانے دار بن کر رہو، ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہو، زبان سے سخت سے سخت الفاظ نکل رہے ہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ اگر ان سے غلطی اور خطا ہو بھی جائے، بیویوں سے، اولاد سے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، چشم پوشی کر لیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. فضا جو مطلوب ہے وہ بہت ہی محبت والی، شفقت والی، ایک دوسرے کا احترام کرنا، مرد اپنی اس اتھارٹی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. لہذا بار بار تقویٰ کی تاکید ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی پولیس والے جو ہیں یا حکومتی بنائے ہوئے قوانین وہ مؤثر نہیں ہو سکتے. وہ اندر تقویٰ ہوگا تو پھر انسان کا وہ رویہ ہوگا جو ایک مطلوب ہے، جس کے لیے خود سب سے اعلیٰ نمونہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ فرمایا آپ نے، یہ حدیث پہلے بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی، کہ خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں تم سب سے بہت بہتر ہوں. یہ ہے ترغیب و تشویق، رویہ یہ ہونا چاہیے. گھر کا ادارہ ایک جنت بن سکتا ہے اگر اس طرح انداز سے چلیں گے، اور یہی اصل میں مطلوب ہے. تو لہذا تقوی، مرد اپنی اس اتھارٹی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو گھر جہنم بنے گا. تقوی ہونا چاہیے، خدا خوفی ہونی چاہیے. تم سے اللہ باز پرس کرے گا، تم اگر اس پر اتھارٹی بنائے گئے ہو تو اصل اتھارٹی اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کر کیا رہے ہو تم. تو مختلف اسالیب میں تقویٰ پر توجہ دلائی گئی. اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں وہ آیات کہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. ان کا تفصیلی درس تو دینا مقصود نہیں ہے، رہنمائی موجود ہے، فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے بہت تفصیلات لکھی ہیں، لیکن ایک مجموعی خاکہ سامنے آ جائے گا جو قرآن نے اصول بتائے ہیں ان کے حوالے سے. فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تم وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں عدت کے معاملے میں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے. بات ہو رہی تھی کہ طلاق دینے کے بعد عدت ہے، اور اس دوران بھی جس جو تم نے متعلقہ ہے، تمہاری بیوی تم نے طلاق دے رکھی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کا ذکر ہو چکا ہے. اور جو اس کا جو ثلاثۃ قروء، یہ بات سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. تین حیض ہیں اصل میں عدت، تین حیض گزر گئے طلاق کے بعد تو اب سیپریشن ہو جائے گی. یہ ذرا اس کے معاملے کو تھوڑا سا چونکہ پیچیدہ ہے، میں دوبارہ ایک دفعہ ترتیب سے بیان کر دیتا ہوں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ایک بات اصولی طور پر بیان ہو چکی ہے، بڑی تفصیل سے اشارہ کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کر اگر یہ اندازہ ہو کہ گھر کا معاملہ نہیں چل رہا اور گھر جہنم زار بن گیا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے اور سیپریشن میں ہی عافیت ہے، تب جا کر مرد جو ہے وہ طلاق دے. اس سے پہلے بہت سے سٹیپ ہیں جو سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے، سورہ نساء میں، کہ ان کے ذریعے کوشش کرو کہ اصلاح ہو جائے، پیچ اپ ہو جائے، حکم بھی بنا لو. اور جب محسوس ہوا کہ کسی طور سے معاملہ ٹھیک نہیں جا رہا اور طلاق ہی آخری جو ہے وہ ہمارے پاس حربا رہ گیا ہے، راستہ رہ گیا ہے، سیپریشن میں ہی بہتری ہوگی، تب انسان طلاق دے. غصے میں، غضب کی حالت میں، اچانک ناراضگی کی شکل میں وہ طلاق دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی شدید مذمت آئی ہے. اور دو بھی کیسے؟ ایک طلاق دو، اور وہ دو کب؟ طہر کی حالت میں. عورت حیض کی حالت میں ہے اور اس کو طلاق دی گئی ہے تو یہ گناہ ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے، مرد کو اختیار نہیں ہے. اور اس کا وبال آئے گا مرد پر، اڈا کے ہاں پکڑ ہوگی. طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور پھر جب تین حیض اس کے بعد گزر جائیں اور رجوع نہیں کیا تو تین حیض گزرنے کے بعد اب طلاق واقع ہو گئی. پہلے تو ایک 10 طلاق کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی تھی، ابھی اس سے رجوع ہو سکتا ہے، وہ عورت بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے. اور اگر اس دوران جو ہے وہ جنسی تعلق قائم ہو گیا تو مراجعت ہو گئی، اب وہ اس کی بیوی ہے، وہ طلاق جو ہے وہ اب اس کو بے معنی ہے. البتہ اس نے اپنا ایک حق استعمال کر لیا ہے مرد نے. اسے کہتے ہیں کہ رجعی طلاق دو ہیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا اب طلاق مرتان، یعنی رجعی طلاق کے دو تمہارے پاس موقع ہیں، دو مرتبہ دے سکتے ہو. وہ طلاق کے جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور رجوع کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ دوران عدت ہی آپ نے رجوع کر لیا تو پھر تو ڈسکنٹینیویشن تو نہیں ہوئی لیکن آپ نے ایک حق استعمال کر لیا، اب آپ کے پاس ایک حق اور ہے، چانس اور ہے. پھر کسی موقع پر دوبارہ آپ نے طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا، رشتہ برقرار ہے، منقطع نہیں ہوا لیکن آپ نے دوسرا حق استعمال کر لیا، اب تیسری مرتبہ اگر آپ کریں گے تو مغلظ ہو جائے گی. دو موقع تھے، اب طلاق مرتان آپشن جو ہے تمہارے پاس، تمہارے دو مواقع دے دیے گئے ہیں، تیسری مرتبہ پھر رجعت نہیں ہو سکتی. اور رجعت کی بھی دو شکلیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا حیض کے دوران ہی عدت پوری نہیں ہوئی رجوع کر لیا، عدت پوری ہو گئی سیپریشن ہو گئی اور بعد میں خیال آیا کہ نہیں اب بھی ہم جو ہے دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے شاید رہ سکے، نباہ کر سکے، بچے ہیں، پھر خیال آیا دوبارہ ری تھنکنگ کے بعد پھر ری میرج ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں رجعی، رجعت کے امکانات ہیں. لیکن جب تیسری مرتبہ یہ حق استعمال کر لیا مرد نے، اب رجعت نہیں ہے، اب نہ تو وہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے بلکہ جیسے ہی تیسری مرتبہ حق استعمال کرے گا اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، اگرچہ عدت کے دوران اسی کے گھر میں رہے گی لیکن اب پردہ کرے گی. یہ ہے اس کی تفصیلات، جبکہ اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. جب عدت پوری ہو جاتی ہے تب طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن جب تیسری مرتبہ یہ کرے گا تو جیسے ہی لفظ طلاق منہ سے نکالا سیپریشن ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے طریقہ، رجعت سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ ری یونین کا حق ہے، دوبارہ ری میرج کا حق ہے، یا عدت کے دوران رجعت کر کے اس کو کنٹینیو کرنے کا حق ہے، دو مرتبہ کا، تیسری مرتبہ نہیں. تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظ، غلیظ، سخت طلاق. اس میں بھی صرف ایک امکان رکھا گیا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ اتفاقات بہت سارے اکٹھے ہو جائیں تبھی وہ معاملہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے، آسانی سے نہیں ہوگا، کہ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی تھی طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، اس نے کہیں اور نکاح کیا اور وہاں پر نکاح ہوا اور نارمل کنڈیشن میں ہی پھر کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں طلاق ہو گئی، ان کیس اب پھر وہ جو ہے وہ پہلا شوہر اور یہ متعلقہ جو ہے یہ پھر سوچیں کہ ہم دوبارہ ری میرج کر لیں، تب ایک امکان ہے. یہ ہے اصول جو یہاں پر دیے گئے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو جن عورتوں، سارا معاملہ عدت کا جو ہے وہ حیض سے متعلق ہے، جن کو حیض نہیں آ رہا، عمر زیادہ ہو گئی ہے یا کوئی اور خرابی کا مسئلہ ہے، پھر کیا کریں؟ تعین کیسے ہوگا کہ عدت کب ختم ہوئی ہے؟ تو فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، پھر تین مہینے کاؤنٹ ہوں گے، پھر حیض نہیں کاؤنٹ ہوگا تین، بلکہ تین مہینے عدت شمار کیے جائیں گے. واللہ لم یحزن، ہاں اسی طرح وہ عورتیں بھی کہ جن کو حیض نہیں آ رہا کسی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہیں اور شوہر نے طلاق دے دی ہے ان کی عدت کیا ہے؟ ان کا جو ہے عدت ان یضعن حملہن، ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے. وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکے گی، وہ عدت ہی میں رہے گی جب تک کہ وہ بچے کو نہ جن دے. اس کی عدت وہاں تک طویل ہے جو حاملہ ہے. اور وہ عدت تو کتنا رہ گیا وقفہ، یہ مختلف ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے کسی کو طلاق دے دی گئی اور ابھی حمل ٹھہرا ہی تھا، تو اب وہ 9 مہینے تک چلی جائے گی بات. کسی کا جو وضع حمل قریب تھا اور طلاق دے دی گئی ہے، تو جیسے ہی وضع حمل ہوا عدت ختم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ معاملہ تقوی کی روح کے ساتھ اگر ہوگا تو بہت سہولت سے ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، بدمزگی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں تو طلاقوں کے اندر بدمزگی ہوتی ہے اور پھر وہ کئی نسلوں تک بھی چلتی ہیں، جبکہ اس انداز سے ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر اس پورے کو فالو کیا جائے تو کوئی بدمزگی کا مسئلہ ہی نہیں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو اس نے تمہارے لیے نازل کیا، تمہاری طرف بھیجا ہے. اے مسلمانوں، اس کو یعنی نظر غیر معمولی مت سمجھو، نظر انداز مت کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کے احکامات ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. تقوی کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے. تقوی اختیار کرنے کے لیے شعوری کوشش کیا ہے؟ کہ ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم ہوتی ہو شعوری طور پر. یہ ہے تقوی. اس جو ہے اس کو اگر ہم تقوی اختیار کریں، اختیار اس انداز سے ہوگا، یہ ہماری کوشش ہوگی تو گویا ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں. اور اگر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور صرف تقوی کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں متقی بنا دے، تو پھر یہ تقوی اختیار کرنا نہیں ہے. اللہ نے جو بتایا طریقہ وہ اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو، حرام سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہر معاملے میں بچتے نہیں ہو، دعا کرتے ہو تقوی عطا کر دے، بچنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ایک تمہاری اپنی خوش فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود کر دے گا. اس نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کرو، پھر وہ مدد کرے گا. اور پھر تمہاری برائیوں کو وہ دور کر دے گا. جب تم خود کوشش کرو گے تو وہ تمہاری برائیوں کو دور کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو اور تمہارے مقام کو بلند کرے گا، اضافہ کرے گا تمہارے اجر میں. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، دیکھیے کتنی تفصیل سے یہ احکامات آ رہے ہیں. متعلقہ ہے، اب اس نے گھر میں رہنا ہے جب تک کہ طلاق واقع نہیں ہو جاتی. دوران عدت شوہر نے اس کو سکنا فراہم کرنا ہے، یعنی رہائش. تو ان عورتوں کو رہائش فراہم کرو جیسے کہ تم خود رہتے ہو، جس طرح کے مکان میں خود رہتے ہو. اگر تو اپنے ہی گھر میں ٹھہراؤ تو ٹھیک ہے، کہیں اور ٹھہرانا چاہتے ہو، سکونت کا انتظام کرنا چاہتے ہو، تو بھی اس لیول کا ہونا چاہیے. حیث سکنتم من وجدکم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور مت تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیفیں پہنچاؤ. یعنی رکھ تو لیا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے سخت کلامی کے ذریعے ایذا پہنچائی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے نفسیاتی طور پر. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، سپریشن تو اس پر لازمی آ جائے گی اگر یہ عدت پوری ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اب جو دوران عدت وہ تمہارے ہی گھر میں مقیم ہے تو اس سے کسی بھی انداز کا کوئی ٹارچر، مینٹل ٹارچر یا کوئی اور سختی اس کے ساتھ کی جائے، اس کی اجازت قطعاً نہیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ ہوں حاملہ جس کو طلاق دی گئی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اب ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. یعنی اب اس کا نان نفقہ جو ہے اب شوہر کے ذمے ہے، اس متعلقہ بیوی کا، کہ جو حاملہ تھی جب تک کہ بچہ وضع حمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک نان نفقہ بھی شوہر کے ذمے رہے گا. فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، طلاق واقع ہو گئی اور متعلقہ جو ہے وہ حاملہ تھی، بچہ جنا اس نے، اب وہ جب بچہ تو بہرحال شوہر کا ہے، اصولی طور پر اسی سے منسوب ہے، کتنے عرصے وہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ فَأَرْضَعْنَا لَكُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب چونکہ تمہاری بیوی نہیں رہی اور تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب ان کو اجرت ادا کرو اس کی. وہ عورت جو ہے جب تک کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا کوئی معاوضہ، دودھ پلانے کا کوئی معاوضہ اس شوہر کے ذمے ہے جس نے طلاق دی ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اب اس میں کیا اجرت ہوگی، کس حساب سے ہوگا، پیمنٹ کیسے ہوگی، یہ آپس میں بھلے طریقے پر طے کر لیا کرو. اور معروف کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر رواج ہے کہ اگر کسی کوئی عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، جیسے قانون ہماری عدالتوں میں بھی قوانین بنے ہوئے ہیں، تو اب اس کو جو ہے اجرت جو ہے وہ کس انداز سے دی جائے گی. ویسے ہمارے جو قوانین بنے ہیں وہ تو پورے اسلامی ہیں بھی نہیں، لیکن اسلامی معاشرہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں معروف ہوتی ہیں کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس نے بچہ جنا ہے، وہ جب تک دودھ پلائے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، اور وہ کتنا ہونا چاہیے یہ آپس میں باہم رضامندی سے طے کر دو. کچھ سٹینڈرز خود بہت سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ضد بازی نہ ہو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم نے باہم ضد بازی کی، فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى، یہ ضد بازی مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ایک سٹینڈرڈ معین ہے اس سے کم اجرت دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں پھر تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. یا ضد بازی خاتون کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تو تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلانا، چاہے تم پیمنٹ بھی کرو، اسے غصہ ہے. تو فرمایا کہ بہرحال اگر کسی کی بھی ضد بازی کی وجہ سے یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا، فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی دوسری عورت پھر اس کے لیے دودھ پلائے گی. اس زمانے میں تو رواج بھی تھا کہ دایا کو بھی دے دیتے تھے، کوئی تو دودھ پلائے گا اسے اور اس کو تمہیں اجرت دینی پڑے گی. اور ماں جو ہے بچے کو اپنی گود سے محروم کر رہی ہے ضد بازی کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے بہرحال کوئی اور پھر پلا دے گی. لہذا یہ، اور شوہر جو ہے وہ پوری اجرت نہیں دے رہا اپنی اصل بیوی کو، بیوی تو تیار ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں لیکن وہ اجرت کم دے رہا ہے، تو شوہر کو بھی ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی اور سے دودھ پلائے اور اس کو پھر پوری اجرت وہ دے گا. تو یہ خام خواہ کی ضد بازی جو ہے اس کا دونوں کو ہی نقصان پہنچے گا، پھر کسی اور کو پلانا پڑے گا، تو دونوں ہی اس کے اندر محروم ہوتے ہیں ایک اعتبار سے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. ان معاملات میں جو صاحب حیثیت شخص ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق چاہیے کہ اسے خرچ کرنا چاہیے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی جو صاحب کشائش نہیں ہے، جو خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کے لیے فرمایا فَلْيُنْفِقْ بِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اور وہ دے اس کے حساب سے کہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کی مناسبت سے دے، کوئی بھی جو ہے بے انصافی سے کام نہ کرے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو دیا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے حساب سے مکلف ٹھہرائے گا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس سختی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا اگر ان احکامات پر اس کی اسپرٹ کے ساتھ عمل کیا گیا، اور وہ اصل اسپرٹ تقویٰ ہے. تو پھر بظاہر یہ خوشگوار معاملات نہیں ہوتے، سپریشن ہے، اب جو ہے رضاعت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ طے کرنا ہوگا، دودھ پلانے کا معاملہ، ان کے نان نفقے کا معاملہ، یہ کچھ خوشگوار معاملات نہیں ہیں یقیناً. لیکن اگر ان احکامات کو عمل کیا جائے تقویٰ کی روح کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا، سہولت ہو جائے گی، اور کوئی کمپلیکیشن اور ناراضگیاں اور بدمزگیاں پیدا نہیں ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہے سورۃ طلاق کا یہ پہلا رکوع جس میں سارا کا سارا ذکر معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے ہے. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گیا بھی نہیں ہوں، لیکن مفسرین نے بہت تفصیل میں چیزیں لکھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو اب اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور پھر علماء بہرحال موجود ہیں، دارالعلوم موجود ہیں، اور استفتاء کے لیے جو ہے دارالافتاء بھی قائم کی موجود ہیں. تو ان معاملات میں شرعی رہنمائی جو ہے وہ علماء سے حاصل کرنی چاہیے، اور زیادہ سنجیدگی سے انسان جو ہے اسی وقت متوجہ ہوتا ہے جب یہ معاملات پڑ جاتے ہیں، ورنہ یہ صرف ایک علمی تھوڑی سی انفارمیشن ہے اور اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کا نظام معاشرت ہے کیا. اس حوالے سے صرف ایک بات یہ کرنی ہے کہ قرآن مجید نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ سب سے زیادہ تفصیل میں جو احکامات دیے ہیں وہ فیملی لاز کے حوالے سے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیملی لاز آج کل ہمارا جو قانون بنا ہوا ہے اس کی بہت سی شقیں خلاف اسلام، یعنی اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو الگ ہے، جو معاشی نظام ہے وہ بھی سارے کا سارا انٹرسٹ بیسڈ ہے، سود پر ہے. اب وہاں تو آپ رونا رو لیتے ہیں، جی اب سود کے بغیر گزارا نہیں، ساری دنیا میں سود پر چل رہے ہیں معاملات، پھر ہم قرض کیسے لیں گے، پھر دوسری دنیا سے کاروبار کیسے کریں گے، سو بہانے آپ بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سارا سب لیم ایکسکیوزز ہیں اگر ارادہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ معاشرتی احکامات میں کون سی رکاوٹ ہے؟ لیکن ہمارے ہاں بے شمار قوانین شریعت سے متصادم ہیں جو آج فیملی لاز کا حصہ ہیں، اور جس کے حساب سے وہ پولیس پرچہ اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا المیہ، اور اس میں انڈیا کے مسلمان کی مثال میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں آپ کو. انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان 12-13% سے زیادہ نہیں ہیں سرکاری سینسس کے مطابق ان کے، لیکن خود مسلمان کہتے ہیں کہ ہم 17-18% ہیں انڈیا میں، چاہے 17-18% بھی ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک مائنورٹی ہے. چنانچہ وہاں پر اکثریت تو ہندو کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور باقی چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز ہیں، لیکن ہندو تو ہے جو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہذا وہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے، بےچارے مائنورٹی میں ہیں، کیا کریں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں یہ طے کروا لیا تھا شروع میں ہی، اور بہت ایفرٹ کے ساتھ یکجان ہو کر، کہ معاشرتی معاملات میں اور فیملی لاز میں ہمیں پوری آزادی ہوگی، اور انڈیا کی کوئی بھی جو ہے عدالت وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکے گی. یہ چیزیں انہوں نے منوائی ہیں شروع میں ہی انڈین گورنمنٹ سے، نہرو کے دور سے یہ باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھی، کہ ٹھیک ہے باقی نظام تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا معاشرتی نظام جو مسلمان ہیں ہم اس کی بنیاد کے اوپر وہ ہمیں ملنا چاہیے، مائنورٹی حقوق کے حوالے سے بھی. 1985 میں کلکتے کی ایک عدالت نے، شابانو کیس مشہور ہوا تھا، ایک فیصلہ ایسا دے دیا کہ مسلمانوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہمارے فیملی لاز کے خلاف ہے، اور کلکتہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس وقت جو ہے بیداری کا مظاہرہ نہ کیا اور اس کو اگنور کر دیا تو پھر آئندہ ہمارے فیملی لاز تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور جو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کی جماعت ہے اور جو سب سے زیادہ ہندو مذہبی بنیادوں کے اوپر آر ایس ایس تنظیم کی بات جو چلی ہے، بی جے پی، ان کا تو شروع سے موقف ہے کہ ایک کوڈ ہونا چاہیے، سول کوڈ سارے کا سارا ایک ہونا چاہیے، فیملی لاز ایک ہونا چاہیے پورے انڈیا کے اندر. مسلمانوں کے فیملی لاز کے تو پیچھے وہ پڑے ہوئے لٹھ لے کر بہت پرانا. تو اس سب مسلمانوں نے تحریک چلائی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب اکٹھے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پر، 85 میں بہت بڑی تحریک چلائی ہے، ڈاکوں کے جو ہیں انہوں نے جلوس نکالے، مظاہرے کیے، اور اس کا نام تھا مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا تھا، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ایک علمی شخصیت گزرے ہیں، اور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ غیر سیاسی آدمی تھے، ٹوٹلی غیر سیاسی، لیکن انہوں نے سب کو جمع کیا. اس وقت ان کی ایک تقریر میں نے ایک پرچے میں پڑھی تھی انڈیا کے، کہ اے مسلمانوں، اگر تم سے تمہارے فیملی لاز چھین لیے گئے تو تم مسجد میں تو مسلمان ہو گئے اور اپنے گھروں میں کافر ہو گئے۔ جملے کی زد کہاں پڑ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان مسجد کی حد تک ہو گئے، جب گھر میں تمہارے فیملی لاز تمہارے جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہے ہیں تو تم گھر میں کافر ہو گئے، کافر کی الفاظ ہیں۔ لہذا انہوں نے تحریک چلائی، قربانیاں دیں، سینکڑوں کی جانیں گئیں، بالآخر انڈین گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے اور راجیو گاندھی اس وقت تھے پرائم منسٹر، اس نے فیصلہ کیا لوک سبھا میں جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کہ آئندہ کوئی بھی بڑی سے بڑی عدالت بھی مسلمانوں کے فیملی لاز میں مداخلت نہیں کر سکے گی۔ اور ہمارے فیملی لاز آپ کو معلوم ہے یہ 1964 سے لاگو ہیں، پرویز وہ اس نے غلام احمد پرویز نے مرتب کیے تھے، جو منکرین سنت کا سب سے بڑا گرو تھا، اور اس کے بنائے ہوئے۔ اس وقت تمام مسلمانوں نے کہا تھا یہاں پر پاکستان کے تمام مسالک نے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ خلاف قرآن و سنت ہیں، وہی آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ اب مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کے اس جملے کی روشنی میں اپنا معین مقام معین کر لیں، ہم کھڑے کہاں؟ یہ ہے المیہ، گویا ہمیں اس ملک کے اندر اتنا اسلام بھی میسر نہیں ہے جو انڈیا والوں نے اپنے لیے وہاں جو ہے محفوظ کر لیا۔ اس لیے بنایا تھا نا ہم نے پاکستان۔ یہ ہے رونے کا مقام۔ بہرحال اس رکوع کا بقیہ مطالعہ انشاءاللہ دوسرے رکوع کا آئندہ کریں گے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے بس وہ تفصیل سے بات تو ہو گئی تھی یمن کے ایشو کے اوپر، بہرحال کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ انشیڈیولڈ ایک دورہ ترکی کا وہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے، اور ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں، اور اس ایشو کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اس کو ریزالو کرنے کی کوششیں جو ہیں اس لیول پر شروع ہو گئی ہیں، جو خوش آئند ہیں۔ ایران نے بھی اعلان کیا کہ ہم نہ صرف یمن بلکہ شام پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یمن کے مسئلے پر بھی، اس لیے کہ ایک فیکٹ یہ ہے کہ اگرچہ وہاں پر وہ حوثی جو ہیں وہ شیعہ ایلیمنٹ ہیں ایک طرح کے، لیکن بڑے لائٹ سے شیعہ ہیں، شیعہ شیعت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، وہ زیدی شیعہ ہیں جو بڑے قریب اہل سنت کے اپنے یوں کہنا چاہیے کہ مسلک کے اعتبار سے، تو اور ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سنی ہیں بظاہر، لیکن اصل مسئلہ شیعہ سنی کا وہاں پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ پوری دنیا میں اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے، اس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہی کو اجاگر کیا جا رہا ہے، یہ ہماری جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اور جو بھی قوتیں ہیں اس وقت بڑی قوتیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ لیول کی قوتیں، وہ اس کو اس روپ میں پیش کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ شیعہ سنی آگ جو ہے منافرت کی اس کو بھڑکایا جائے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی پالیسی بھی یہی ہے، اور امریکن پالیسی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انالائز کریں کہ جو بھی ان کی پالیسیز چلتی ہیں، جو کچھ معاملات پیچھے گزرے ہیں ماضی قریب میں، الٹیمیٹ اینڈ اس کا مسلمانوں کے خلاف ہی جاتا ہے۔ وہ 9/11 تو اس کا ایک بہت بڑا سمبل ہے، اس سے پہلے سے وہ چل رہے تھے سارے معاملات۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 9/11 پر جب پاکستان نے ان کے ساتھ فیصلہ کر لیا پرویز مشرف نے کہ ہاں ہم آپ کے اتحادی فرنٹ لائن اتحادی بننے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ آپ نے ہم سے طلب کی ہے تعاون اور مدد اس سے بڑھ کر آپ کو سب کچھ دیں گے، وفاداری کی انتہا کر دی تھی، تو وہاں سے بھی بڑے محبت کے زمزمے بہ کر آ رہے تھے، اور کہا گیا تھا کہ اس دفعہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو بنے ہیں اس میں کبھی کوئی خراش نہیں آنے دیں گے ہم، اور اس سے پہلے ہم پاکستان کے ساتھ واقعی ہم نے بہت دفعہ ان کے ساتھ جو ہے بے وفائی کا معاملہ کیا ہے، کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن آئندہ اب کبھی نہیں ہوگا، اور اس دفعہ بڑے پائیدار اور دوستانہ تعلقات ہمارے رہیں گے۔ جھوٹ کا پلندہ، لیکن سب سے بڑی حماقت ہماری ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ ایوب خان نے کب یہ بات کہی تھی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، کہ انہوں نے ہمیں سلیو بنا رکھا ہے. کہتے تو یہ ہے کہ وہ دوستی کا معاملہ ہے لیکن حقیقت میں وہ ماسٹرز والا رول اور ہمیں سلیو بنا کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. حقیقت یہی ہے عالم اسلام کے حوالے سے, پہلے بھی تھی اور اب اور جا کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کی چیز پالیسی ہمارے فیور میں آ رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. یہ سب دھوکہ اور فریب ہے. قرآن مجید کی وہ بات اللہ کی بات کے آگے تو کوئی بات اور کہنا جو ہے وہ اپنے ایمان کو شک میں ڈالنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض. اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. اور یہ اس وقت امریکہ کے پیچھے تو ہیں ہی نصارہ جیوز, نیکسس ہے ان دونوں کا, جو اتحاد ہے, یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا, دوست سمجھے گا, فرینڈ سمجھے گا, فَأُولَئِكَ مِنْهُمْ, اللہ کے نگاہ میں وہ انہی میں سے ہوگا پھر. تو یہ ہے وہ پھر مسلمان نہیں اللہ کی نگاہ میں, شمار انہی میں سے ہے. تو یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بار بار ان کے ساتھ جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں اور زخم کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آئندہ جو ہے وہ چلیں گے لیکن پھر انہی کے شکنجے میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہوا ہمیشہ یہی ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. افغانستان میں تو جو کچھ ہوا ہی تھا, بلوچستان میں جو سیپریٹ چل رہے ہیں یہ علیحدگی پسند تحریک, پیچھے کون ہے اس کو نہیں پتا. پاکستان کے اندر جو کچھ سارے تقریبی کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ کون سی ایجنسیز ہیں جو انوالو ہیں اور سب سے زیادہ حصہ کن کا ہے اس کو نہیں معلوم. ہر معاملے میں یہی پیچھے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن بہرحال وہ بڑے ہیں لہذا ہم ان کے آگے کچھ بول نہیں سکتے ہیں, ہماری حکومت کو مجال نہیں ہے اور ہم ان کے غلام بننے میں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہی عافیت کا رستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور دنیا ملکی معاملات میں ایمان کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.